أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورة البقرہ کے 27 رکوع کی آیات نمبر 217 تا 221 کا ترجمہ اس طرح ہے. اے پیغمبر، تم سے وہ لوگ شہر حرام میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ بڑی بھاری بات ہے، مگر اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے ساتھ کفر روا رکھنا اور مسجد حرام میں داخلے سے روکنا اور مکے کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑی سنگین بات ہے، اور فتنہ پردازی تو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور مسلمانوں، یہ کفار تو ہمیشہ ہی تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چل جائے تو وہ تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں گے، اور تم میں سے جو بھی شخص اپنے دین سے پھر جائے گا اور مرتدی کے سبب کفر کی حالت میں مرے گا تو ان سب لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور ایسے سبھی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. البتہ جو لوگ ایمان پر جمے رہے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیے، اور یہ سب ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت دیدار کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق حکم پوچھتے ہیں، بتا دیجئے کہ ان کے اندر لوگوں کے لیے بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ راہ خدا میں کتنا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضروریات سے بچ جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر سے کام لیا کرو۔ اور اے پیغمبر، آپ سے یتیموں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو جس میں ان کی بھلائی ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی بند ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑ چاہنے والا ہے اور کون بھلائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مسلمانوں، مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لا لیں نکاح یعنی شادی نہ کرو، کیونکہ مشرکہ عورت سے قاہ وہ تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہوتی ہو، ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے۔ اور مومن عورتوں کا نکاح بھی مشرک مردوں سے مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا لیں۔ کماؤ مالدار یا خوبصورت مشرک سے مفلس اور بدصورت مسلمان غلام بہتر ہے۔ خیال رکھو، یہ مشرک مرد اور عورتیں جہنم کی آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالی اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالی اپنی آیتیں لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 27 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے:
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه،
اے پیغمبر، تم سے وہ لوگ شہر حرام میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کی ایک جماعت کو بھیجا اور ان کا امیر حضرت عبیدہ بن جراح کو بنایا۔ جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک چھوٹنے کا شدید احساس ہوا اور وہ رو پڑے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا سردار مقرر فرما دیا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ جنگ بدر سے 2 پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کے کچھ لوگ کسی قدر کھانے پینے کا سامان بطن نحلا کے راستے سے مکہ لا رہے ہیں۔ بطن نحلا طائف اور مکے کے بیچ میں ایک مقام ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی نقل و حرکت اور دریافت حال کے لیے خط دے کر چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ روانہ کیا اور فرمایا کہ جب تک بطن نحلہ نہ پہنچو اس خط کو نہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو کہاں اور کس غرض سے بھیجا جا رہا ہے یہ واضح نہ تھا، بلکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بسم اللہ کہہ کر مدینے سے سفر کرو، جب تک 2 طے نہ ہو اس وقت تک اس خط کو ہرگز کھول کر نہ دیکھنا، اور وہاں پہنچ کر جب اس کے مضمون کو پڑھو تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مختصر سی جماعت کو لے کر اس مقام پر پہنچے تو اس خط کو کھول کر پڑھا اور حاضرین بھی سنتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس خط کے موافقت پر مجبور نہیں کرتا کہ تم بھی بطن نہلا تک چلو، لیکن میں تو وہاں ضرور جاؤں گا، تم میں سے جس کا جی چاہے مدینہ واپس چلا جائے۔ دو اشخاص تو واپس لوٹ گئے لیکن دیگر ساتھیوں نے مدینہ واپس جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن نہلا پہنچنے کے بعد خوریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ مکے کو جانے کے ارادے سے بطن نہلا پر آیا، تب مسلمانوں کے لشکر نے جسے ایسے کسی حملے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں ملی تھی، اس قافلے پر حملہ کر دیا جس کے ساتھ چار آدمی تھے اور مشرکین میں سے ایک شخص عمر بن الحضرمی کو مار ڈالا۔ ایک اور شخص فرار ہو گیا جبکہ دو آدمی گرفتار ہو گئے۔ صحابہ کی اس جماعت نے بقیہ دو کو گرفتار کر لیا، پھر ان قیدیوں اور مال غنیمت کو لے کر مدینہ واپس لوٹی، مگر جس رات صحابہ رضی اللہ عنہم نے قافلے پر حملہ کیا تھا اسی رات رجب کا چاند ہو گیا تھا، اس لیے مشرکین نے مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر اعتراض شروع کر دیا اور خوب تشہیر کی کہ دیکھو محمد نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی اور ہدیے کے قتل بھی کر دیا۔ مجاہدین کو یہ سن کر حیرت ہوئی کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الثانی کا آخری دن ہے اور ابھی رجب شروع نہیں ہوا۔ لشکر اسلام کے مجاہدین نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزرانی کہ صحیح تاریخ کے تعین میں ہم سے یہ خطا ہو گئی، کیا ہماری اس لڑائی کا خدا کے پاس اجر ملے گا یا نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینوں یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں لڑنا، قتل و جدال کرنا بڑے گناہ کی بات ضرور ہے، لیکن کفار و مشرکین مکہ تو ایسے افعال بد کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ادب کے مہینوں میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ بدترین گناہ کے کام ہیں۔ دیکھو انہوں نے خود بھی دین حق کی تصدیق سے انکار کیا اور لوگوں کو بھی اس کے قبول کرنے سے روکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روکا، مکے کے رہنے والوں کو تشدد کے ذریعے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا اور پر امن ملک میں فتنہ و فساد مچا کر دین حق اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہوئے۔ اپنے ان بدترین جرائم پر نظر ڈالو، کیا ایسے بدترین جرائم کرنے والوں کو یہ حق ہے کہ ادب کے مہینوں میں مہینے کی تاریخ کو بھول کر اور غلط اندازے پر یعنی نادانستہ طور پر جنگ کرنے والوں پر اعتراض کریں؟
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا۔
اور مسلمانوں، یہ کفار تو ہمیشہ ہی تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چل جائے تو وہ تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں گے۔ مشرکین کی تنبیہ کے بعد اسی آیت کے دوسرے حصے میں مسلمانوں کو یہ تسلی دی کہ کفار و مشرکین تم سے محض اس لیے اختلاف رکھتے ہیں کہ تم نے پچھلے باطل عقائد چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ کفار اپنے دلوں میں یہ بات ٹھان چکے ہیں کہ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چل جائے تو وہ تم کو دین حق سے ہمیشہ پھیر دیں یا پھر تمہاری جماعت کو تباہ و تاراج کر دیں، اور یقین ہے کہ تم دین حق سے پھرنے والے نہیں ہو۔ کیونکہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی دین حق سے پھر جائے اور اسی ارتداد و کفر کی حالت ہی میں مر جائے تو اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اب دین حق کی حفاظت اور اپنی جماعت کی بقا کے سوائے تلوار اٹھانے اور حملہ آوروں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے کوئی چارہ کار نہیں، خواہ کوئی بھی جگہ ہو اور کوئی سا مہینہ ہو۔
ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمة اللہ۔
البتہ جو لوگ ایمان پر جمے رہے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیے، اور یہ سب ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت دیدار کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحمت سے نوازنے والا ہے۔ مشرکین کے اعتراض کرنے کی وجہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جان نثاروں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ بطن نحلا میں کفار کے قافلے کے ساتھ جہاد کے دن رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، جس میں جنگ و جدال کرنا منع ہے، تو کیا اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں؟ ہم غازیوں میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے گئے تو اس کے جواب میں یہ آیت ان الذین آمنوا والذین ہاجروا الی آخرہ نازل ہوئی، جس میں ارشاد فرمایا کہ گو تم نے جنگ غلطی سے ماہ رجب میں ہی صحیح کر ڈالی، تاہم جو لوگ ایماندار ہیں اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے آرزو مند ہیں، وہ اس ذرا سی بھول سے رحمت و بخشش سے نا امید و محروم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی عطا و بخشش اور رحمت بہت وسیع ہے۔
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔
اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق حکم پوچھتے ہیں، بتا دیجئے کہ ان کے اندر لوگوں کے لیے بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت میں تین سوال ہیں جو لوگوں نے حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے پوچھے تھے، اور اللہ جل شانہ نے ان تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی جگہ اس آیت میں نازل فرمایا ہے۔ پہلا شراب کے متعلق، دوسرا جوے کے متعلق، اور تیسرا انفاق۔ مال کے خرچ کے بارے میں تھا۔ شراب اور جوئے کا جوڑ ہے، دنیا کی کوئی قوم ان سے بچ نہ سکی۔ آج کے اس ترقی یافتہ اور تہذیب و تمدن کے دور میں بھی اکثر قومیں جنگ یا دوسرے مواقع پر غم غلط کرنے اور اپنے اندر جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے شراب کو اور دل بہلانے کے لیے جوئے وغیرہ کو ضروری سمجھتی ہیں۔ اسی مناسبت سے جہاد کے ذکر میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا شراب اور جوا جائز ہے یا نہیں؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شراب اور جوے میں کچھ فائدے عارضی بھی ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں بڑھے چڑھے ہیں۔ شراب سے حقیقی معنی میں جوش و قوت اور دلیری پیدا نہیں ہوتی، بلکہ محض موقتی طور پر ذہن تیز ہو جاتا، ایک طرح کا سرور اور جوش و خروش پیدا ہوتا ہے۔ شراب سے آدمی کے عقل و حواس گم ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات شرابی لڑائی جھگڑا اور قتل و خون پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ نیز شراب نوشی سے اخلاقی اور جسمانی کئی طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور جوے میں مال کے ساتھ ساتھ وقت عزیز بھی ضائع ہو جاتا ہے، اہل و عیال اور دوسرے مستحقین کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اور طرح طرح کے ظاہری و باطنی سماجی و معاشی نقصانات ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ شراب اور جوے کے متعلق پہلا حکم ہے جس میں صاف صاف حرمت بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر تدریجاً احکام نازل کر کے اس عادت کو چھوڑایا گیا تاکہ ذہن اس کی حرمت قبول کرنے تیار ہو جائے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدایا تو اس کا واضح بیان فرما۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت یسألونک عن الخمر والمیسر نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ خدایا اسے ہمارے لیے اور زیادہ صاف بیان فرما۔ اس پر سورہ نساء کی آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری الی آخره نازل ہوئی، اور ہر نماز کے بعد منادی کرائی جانے لگی کہ نشے والے لوگ نماز کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کی بھی تلاوت کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ خدایا ہمارے لیے اس کا بیان اور واضح کر۔ اس پر سب سے آخر میں شراب اور جوے کی حرمت کا وہ حکم نازل ہوا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 و 91 میں اس طرح بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الى آخری۔ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی، اور جب ان کے کان میں آیت کے آخری الفاظ فہل انتم منتہون پڑھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، انتہینا انتہینا، یعنی ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد وغیرہ۔ اس طرح بتدریج حرمت کے احکام نازل ہوتے گئے، اور قطعی حرمت والی سورہ مائدہ کی آیت کے نزول کے بعد اس حکم کی تعمیل میں اطاعت الہی کے متوالوں نے شراب خانے ویران کر دیے اور شراب کے سارے برتن توڑ پھوڑ ڈالے، اور یہ واقعہ غزو احزاب کے چند روز بعد کا ہے۔ اس دن شراب مدینے کی گلی کوچوں سے پانی کی طرح بہ نکلی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ شراب اس وقت حرام کی گئی جبکہ اہل عرب کے لیے شراب نوشی سے بڑھ کر مرغوب اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کے حق میں کسی چیز کا حرام ہونا اس سے زیادہ گران نہ تھا۔
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ،
آپ سے پوچھتے ہیں کہ راہ خدا میں کتنا مال خرچ کریں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ صدقے میں کس قدر مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں یہ جواب دیا گیا کہ آدمی پہلے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی بنیادی ضروریات کے لیے اخراجات کا خیال رکھے، اس کے بعد جو بچ جائے وہ فقراء، مساکین، حاجت مند، عزیز و اقربا کے علاوہ قرآن مجید ہی میں بیان کردہ مستحقین میں خرچ کرے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اپنی ذات سے شروع کر، پہلے اسی پر صدقہ کر، پھر بچ جائے تو اپنے بال بچوں پر خرچ کر، پھر بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر بچ جائے تو دیگر مستحقین پر خرچ کر۔ مسلم شریف۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر بچی ہوئی چیز کو راہ خدا میں للہ دے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح یہ احکام ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیے، اسی طرح ہم باقی احکام بھی وضاحت اور تشریح کے ساتھ بیان کریں گے، وعدہ وعید بھی صاف طور پر کھول دیے جائیں گے تاکہ تم دنیا فانی کی طرف سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، خدا کی قسم جو کوئی غور و تدبر کرے گا تو جان لے گا کہ دنیا بلا کا گھر ہے اور اس کا انجام فنا ہے، اور آخرت جزا کا گھر ہے اور بقا کا۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ،
اور اے پیغمبر، آپ سے یتیموں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو جس میں ان کی بھلائی ہو وہی بہتر ہے۔ یہ چوتھا سوال ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کریم میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے بارے میں متعدد مرتبہ سخت احکام آ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا حکم یہ ہوا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ اس کے بعد یہ حکم ہوا تھا کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سورہ نساء آیت نمبر 10۔ ترجمہ، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان آیتوں کو سن کر ان لوگوں نے جو یتیموں کی تربیت و پرورش کرتے تھے اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ یتیموں کا کھانا پانی اپنے گھر کے کھانے پانی سے بالکل الگ کر دیا۔ اب اگر ان کا پکا ہوا کھانا بچ رہا تو اسے یا تو وہی دوسرے دن کھائے یا خراب ہو جائے۔ اس طرح ایک طرف یتیموں کا نقصان ہونے لگا، دوسری طرف یتیموں کی پرورش کرنے والے بھی تنگ آ گئے کہ کب تک ایک گھر میں اس طرح رکھ رکھاؤ کیا کریں، اور اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے۔ اسی لیے ان لوگوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی صحیح صورت کیا ہے، جس پر یہ آیت قل اصلاح لهم خیر الی آخرہ نازل ہوئی، اور نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال میں ملانے کی رخصت و اجازت دی گئی۔ ابو داؤد، نسائی وغیرہ۔
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ،
اور مسلمانوں، مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لالیں نکاح یعنی شادی نہ کرو۔ اس آیت میں بت پرست اور مختلف مذاہب کی مشرک عورتوں اور مردوں سے نکاح کا حرام ہونا بیان ہو رہا ہے۔ تفسیر مدارک اور تفسیر کامل وغیرہ میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کی کنیت ابو مرثد ہے مکے کو اس غرض سے بھیجا تھا کہ مکے میں جو لوگ مسلمان ہیں ان کو خفیہ طور پر مدینے میں لے آئے۔ جب ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کو پہنچے تو ایک مشرکہ عورت نے جس کا نام عناب تھا ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے عقد نکاح کی خواہش کی۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں تو پھر اس کا جواب دوں گا۔ جب ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اناخ کی خواہش نکاح کا تذکرہ کیا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرما دیا کہ مسلمان مرد کو مشرک عورت سے اس وقت تک نکاح کرنا حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت دائرے اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ اس آیت میں مشرک عورت سے مراد بت پرست یا آتش پرست ہیں، اہل کتاب عورتیں نہیں ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ یعنی تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں ان کی پاک دامن عورتوں سے بھی جو بدکاری سے بچنے والی ہوں بمعاوض مہر نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٌ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی مشرک عورت سے قاہ وہ تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو مومنہ باندھی بہتر ہے۔ یہ آیت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں ایک حبشی باندھی تھی۔ ایک روز انہوں نے غصے میں آ کر باندھی کے تماچا رسید کر دیا، پھر گھبرائے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضور نے پوچھا کہ وہ باندھی کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ کلمہ جانتی ہے، نماز روزے سے واقف ہے، خدا کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، پھر تو وہ مسلمان ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، قسم اس خدا کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسے آزاد کر دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پھر اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق اس سے نکاح بھی کر لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ساتھیوں نے انہیں تانا دیا اور مشرکہ آزاد عورت کی نشاندہی کر کے کہا کہ لونڈی کی بنسبت تو وہ مشرکہ آزاد عورت بہتر تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا دوسرا ٹکڑا نازل فرمایا۔ اس حکمت کی مصلحت قابل غور ہے، عورت اور مرد کے درمیان رشتے ازدواج محض ایک شہوانی رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قلبی، اخلاقی اور گہرا تمدنی رشتہ ہے۔ مومن اور مشرق کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق قائم ہو تو جہاں اس بات کا امکان ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرق شوہر یا بیوی پر اور اس کے خاندان اور آئندہ نسل پر اسلام کے عقائد اور طرز زندگی کا نقش ثبت ہوگا، وہیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی نسل تک متاثر ہو جائے گی، اور غالب امکان اس امر کا ہے کہ ایسے ازدواج سے اسلام اور کفر اور شرک کی ایک ایسی ملی جلی عقائد والی اولاد اس گھر اور اس خاندان میں ابھر جائے گی جس کو غیر مسلم تو ضرور پسند ہی کریں گے مگر اسلام کسی طرح پسند کرنے تیار نہیں ہو سکتا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا سوائے ایماندار ہجرت کرنے والی عورتوں کے، اور ان سب عورتوں سے جو کسی دوسرے مختلف مذہب کی پابند ہوں نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا، سوائے اہل کتاب عورتوں کے۔ مختلف مذہب کی عورتوں سے نکاح کرنے کا بیان یوں ہے کہ مسلمانوں سے اختلاف عقائد کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو نہ کسی آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں اور نہ کتاب جیسی کسی شے کے قائل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوثان یعنی بتوں کی بندگی کرتے ہیں۔ بتوں سے مراد لکڑی، پتھر، چاندی یا جواہر سے بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، اور اسنام کہتے ہیں ان تصویروں کو جن میں حجم نہیں ہوتا، جیسے کسی کاغذ وغیرہ پر بنی ہوئی تصویریں۔ کہتے ہیں کہ صنم اور وثن، تصویر اور مورت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ الفاظ ماں سوائے ذات باری تعالی ان معبودوں کے لیے بولے جاتے ہیں جنہیں لوگ پوجتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف تصویروں اور مورتیوں کو اپنے معبودوں کی علامت کے طور پر رکھتے ہیں، ان میں سورج، چاند، ستارے اور ان کی تصویریں جن کی وہ قدر کرتے ہیں داخل ہیں، اور انہی میں وہ مرتد بھی شامل ہیں جو دین اسلام کے مسلمہ عقائد سے انکار کرتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے پہنچانے میں غلطی کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی پہنچانے کا حکم دیا تھا، یا ان کا اعتقاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبود ہیں۔ نیز وہ قرآن حکیم کی بعض آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں۔ اوثان پرستوں میں فائبی ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے نکاح حلال ہے، ان کا خیال ہے کہ صاحبی صاحب کتاب ہیں جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسری قسم میں وہ ہیں جو کتاب جیسی شے کے قائل ہیں، یہ لوگ مجوسی ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ کتاب جیسی شے سے مراد یہ ہے کہ ان کے نبی زرتشت پر ایک کتاب نازل ہوئی، اس میں انہوں نے رد و بدل کر دیا اور اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ان سے اٹھا لی۔ ان سب سے با اتفاق ائمہ اربع رحمہم اللہ نکاح حلال نہیں ہے۔ تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو مانی ہوئی آسمانی کتاب پر ایمان لائے ہیں، جیسے یہودی جو تورات پر ایمان لائے اور نصرانی جو توریت اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے ازدواج درست ہیں، یعنی مسلمان کے لیے حلال ہے کہ وہ کتابیہ یعنی یہودی یا نصرانی عورت کے ساتھ نکاح کرے، لیکن مسلمان عورت کے لیے کتابی یعنی یہودی یا نصرانی مرد سے نکاح حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اور کسی دوسرے مذہب والے سے نکاح درست نہیں ہے۔ غرض مسلمان عورت کا نکاح صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ خاوند مسلمان ہو۔ اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنِ، یعنی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لانے۔ اور مردوں سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی مشرک مردوں سے عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لانے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ مرد کا نکاح مشرکہ سے کسی طرح حلال ہے اور نہ مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے کسی طرح حلال ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایمان لا لیں اور مسلمانوں میں داخل ہو جائیں۔ ان میں سے کتابیہ عورت کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ وہ مسلمان مرد سے شادی کر سکتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی ان میں سے نیک عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تم پر حلال ہیں۔ اس آیت سے بصراحت کتابیہ کے ساتھ نکاح کا حلال ہونا ثابت ہے، اگرچہ وہ کہتی ہے کہ مسیح معبود ہے یا تین معبودوں میں سے ایک معبود ہے اور یہ علانیہ شرک ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے کیونکہ ان کا مذہب آسمانی ہے اور کتاب پر ایمان لائے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ آیا ان سے نکاح مطلق حلال ہے یا کراہیت کے ساتھ؟ اس بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح اس صورت میں حرام ہے جبکہ وہ دار الحرب یعنی غیر اسلامی ملک جس میں رہنے والے مسلمان غیر مسلموں کے مقابلے میں جنگ اور جہاد کے ارادے اور اس کی تیاری میں ہوں اور اسلامی احکام کو تسلیم نہ کرتی ہو، ایسا کرنے سے فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ وہ اپنے خاوند کو خلاف اسلام طور طریقوں کی پابندی پر مجبور کرے گی اور اپنی اولاد کو ان کے دین سے پھیر کر دوسرے دین کی پیروی کی رغبت دلائے گی اور اپنے نام و نمود کے لیے اسے ایسے کاموں پر اکسائے گی جس سے اس کا وقار خاک میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی مقاصد ہیں، پس نکاح اگرچہ درست ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ عورت ذمی یعنی اسلامی سلطنت کی غیر مسلم رعایا ہو اور اسے اسلامی قوانین کا پابند کرنا ممکن ہو، تب بھی اس کے ساتھ نکاح مکروہ تنزیہ ہے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، عربی جلد چہارم، صفحہ نمبر 75 و 76۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسرے حسب و نسب، تیسرے جمال و خوبصورتی، چوتھے دین۔ اے مسلمانوں، تم دینداری ٹٹولو۔ بخاری و مسلم۔ نیز مسلم شریف میں حدیث مذکور ہے کہ دنیا کل کی کل ایک متاع ہے، متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد گو حبشی غلام ہو مگر اس آزاد کافر سے بہتر ہے جو مالدار اور رئیس ہے۔ ان کفار کا میل جول، ان کی صحبت، محبت دنیا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے، جس کا انجام جہنم ہے، اور اللہ تعالی کی فرما برداری اور اس کے احکام کی پابندی اور اس کے عوامر کی تعمیل جنت کی رہبری کرتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالی نے لوگوں کے وعظ و نصیحت اور پند و عبرت کے لیے اپنی آیات شریفہ کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو مان لیا ہے جن میں مہدی کی اطاعت کرنے اور اس ذات اقدس سے بیعت کرنے کا حکم ہے، انہیں بھی اس بارے میں مہدی علیہ السلام کو نہ ماننے والوں کے ساتھ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت ہے جو اوپر بیان ہوا۔ یعنی مصدق مہدی مرد کو مصدقہ عورت اور مومنہ ہی سے نکاح کرنا لازم ہے، مصدقہ و مومنہ لڑکی کو غیر مصدق مرد کے عقد نکاح میں ہرگز نہ دیا جائے۔ اس لیے ایسے عقود کے نتائج بھی ویسے ہی برآمد ہوں گے جن کا اندیشہ اوپر بیان ہوا۔ تواتر سے ثابت اس حکم پر گروہ معلہ میں عمل اب بھی جاری ہے۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ کے 27 رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر۔